بس جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس کی تسلیم سے چارہ نہیں، اور منکروں کے لیے بھاگنے کا رستہ بند ہے، اور جس نے اس بات سے انکار کیا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت چھٹے ہزار سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ پانچویں ہزار سے تعلق رکھتی تھی، بس اس نے حق کا اور نص قرآن کا انکار کیا، بلکہ حق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت چھٹے ہزار کے آخر میں یعنی ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کے اقوا اور اکمل اور اشد ہے، بلکہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہے، اور اس لیے ہم تلوار اور لڑنے والے گروہ کے محتاج نہیں، اور اس لیے خدا تعالی نے مسیح موعود کی بعثت کے لیے صدیوں کے شمار کو رسول کریم کی ہجرت کے بدر کی راتوں کے شمار کی مانند اختیار فرمایا، تا وہ شمار اس مرتبے پر جو ترقیات کے تمام مرتبوں سے کمال تام رکھتا ہے دلالت کرے، اور وہ چار سو کا شمار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بعد ہے، تا دین کے غلبے کا وعدہ جو کتاب مبین میں پہلے ہو چکا تھا پورا ہو جائے، یعنی خدا کا یہ قول کہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، پس بیناؤں کی طرح اس آیت میں نگاہ کر، کیونکہ یہ آیت یقیناً دو بدر پر دلالت کرتی ہے، اول وہ بدر جو پہلوں کی نصرت کے لیے گزرا اور دوسرا وہ بدر جو پچھلوں کے لیے ایک نشان ہے، بس کوئی شک نہیں کہ یہ آیت ایک لطیف اشارہ اس آئندہ زمانے کی طرف کرتی ہے جو شمار کے روح سے شب بدر کی مانند ہو، اور وہ چار سو برس ہزار برس کے بعد ہے، اور یہی استعارہ کے طور پر خدا تعالیٰ کے نزدیک شب بدر ہے، اور ان سب کے باوجود ہم کو یہ بھی اعتراف ہے کہ اس آیت کے اور معنی بھی ہیں جو گزشتہ زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ عالموں کو معلوم ہے، کیونکہ اس آیت کے دو رخ ہیں اور نصرت دو نصرتیں اور بدر دو بدر ہیں، ایک بدر گزشتہ زمانے سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا بدر آئندہ زمانے سے، اس وقت جبکہ مسلمانوں کو ذلت پہنچے جیسا کہ اس زمانے میں دیکھتے ہو، اور اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا اور مقدر تھا کہ انجام کار آخر زمانہ بدر ہو جائے خدا تعالیٰ کے حکم سے، بس خدا تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ اسلام اس صدی میں بدر کی طرح شکل اختیار کرے جو شمار کے روح سے بدر کی طرح مشابہ ہو، بس انہی ایمانوں کی طرف اشارہ ہے خدا تعالیٰ کے اس قول میں کہ لقد نصرکم اللہ ببدر، بس اس امر میں باریک نظر سے غور کر اور غافلوں سے نہ ہو، اور بے شک لقد نصرکم کا لفظ یہاں دوسری وجہ کے روح سے ینصرکم کے معنوں میں آیا ہے جیسا کہ عارفوں پر ظاہر ہے، الغرض خدا تعالیٰ نے اسلام کے لیے دو ذلت کے بعد دو عزتیں رکھی تھیں، یہود کے برخلاف کہ ان کے لیے سزا کے طور پر دو عزتوں کے بعد دو ذلتیں مقرر کی تھیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کی صورت میں ان فاسقوں اور ظالموں کا قصہ پڑھتے ہو، بس جس وقت مسلمانوں کو پہلی ذلت مکے میں پہنچی خدا نے ان سے اپنے اس قول میں وعدہ فرمایا تھا، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور عَلَى نَصْرِهِمْ کے قول سے اشارہ کیا کہ مومنوں کے ہاتھ سے کفار پر عذاب اترے گا، بس خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ بدر کے دن ظاہر ہوا اور کافر مسلمانوں کی آبدار تلوار سے قتل کیے گئے، پھر دوسری ذلت سے خبر دی اپنے اس قول سے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یعنی ان کو ایسا غلبہ اور فتح ملے گی کہ کوئی ان کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکے گا، اور اس قول سے وہم من کل حدب ینسلون وترکنا بعدہم یومئذ یموج فی بعض، اور ہر ایک بلندی سے دوڑنے سے یہ مطلب ہے کہ ہر ایک مراد اور مقصود میں کامیابی اور شاد کامی ان کو میسر آئے گی، اور ہر ایک سلطنت اور ریاست ان کے تصرف میں آ جائے گی، اور یموج و بعضہم فی بعضن سے یہ مراد ہے کہ اس زمانے میں تمام فرقوں میں جنگ کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور پہاڑوں برابر سونا چاندی اسلام کے نابود کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو اسلام کے دائرے سے نکالنے کے لیے خرچ کریں گے، اور اسلام کی توہین سے بھری ہوئی کتابیں تالیف کی جائیں گی، اور بہت سے مقاموں میں خدا تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ وہ دن اسلام کی غربت کے دن ہوں گے، اور مسلمان اس زمانے میں قیدیوں کی طرح زندگی بسر کریں گے، اور تفرقہ اور پراگندگی کی ہوائیں ان کے سر پر چلیں گی، پس وہ بکھر جائیں گے اور پراگندہ ہو جائیں گے۔ اور یموجو بعضہم فی بعض سے مراد یہ ہے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کھا جائے گا، اور یاجوج و ماجوج سربلندی پائیں گے، اور تمام سطح زمین پر ان کے نکلنے کی خبریں سننے میں آئیں گی، اور ان دنوں میں اسلام بوڑھی عورت کی طرح ہوگا، اور اس میں کسی طرح کی قوت و عزت نہیں رہے گی، اور ذلت پر ذلت اس کو پہنچے گی، اور قریب ہوگا کہ بغیر تجیز و تکفین کے زمین میں گاڑ دیا جائے گا، اور ایسی مصیبتیں اس کے سر پر پڑیں گی کہ پہلے زمانے میں کسی کان نے اس جیسا نہ سنا ہوگا، اور جاہلوں کے گروہ در گروہ دین کے دائرے سے باہر نکل جائیں گے، اور دین میں سے گروہ در گروہ جاہل لوگ لعنت کرتے ہوئے اور تکذیب کرتے ہوئے نکل جائیں گے، اور تمام امور زیر و زبر کیے جائیں گے، اور شریعت اور شریعت والوں پر رنج اور مصیبتیں اتریں گی، اور اس کا چاند دیکھنے والوں کی نظر میں پرانی ٹہنی کی طرح نظر آئے گا، اور یہ ذلت ہے کہ اس سے پہلے ملت کو نہیں پہنچی اور قیامت تک نہیں پہنچے گی۔ جب اس حد تک معاملہ پہنچ جاوے گا تب آسمان سے نصرت اور خدا تعالی کی طرف سے بغیر تلوار اور بغیر نیزے اور لڑنے والوں کے عزت کے نشان اتریں گے۔ اور اسی کی طرف خدا تعالی کے اس قول میں اشارہ ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ آخر آیت تک، اے عقل مندوں کے گروہ، یہ مسیح موعود کی بعثت سے مراد ہے۔ اور نزول کے لفظ میں جو حدیثوں میں آیا ہے یہ اشارہ ہے کہ مسیح موعود کے زمانے میں امر اور نصرت انسان کے ہاتھ کے وسیلے کے بغیر اور مجاہدین کے جہاد کے بغیر آسمان سے نازل ہوگی، اور مدبروں کی تدبیر کے بغیر تمام چیزیں اوپر سے نیچے آئیں گی، گویا مسیح بارش کی طرح فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے اترے گا، انسانی تدبیروں اور دنیاوی ہیلوں کے بازوؤں پر اس کا ہاتھ نہ ہوگا، اور اس کی دعوت اور حجت زمین میں چاروں طرف بہت جلد پھیل جائے گی، اس بجلی کی طرح جو ایک سمت میں ظاہر ہو کر ایک دم میں سب طرف چمک جاتی ہے۔ یہی حال اس زمانے میں واقع ہوگا، پس سن لے جس کو دو کان دیے گئے ہیں، اور نور کی اشاعت کے لیے سور پھونکا جائے گا، اور سلیم طبیعتیں ہدایت پانے کے لیے پکاریں گی۔ اس وقت مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کے فرقے خدا کے حکم سے جمع ہو جائیں گے، بس اس وقت دل جاگ جائیں گے، اور دانے اس پانی سے اگیں گے نہ کہ جنگ کی آگ اور خونوں کے بہنے سے، اور لوگ آسمانی کشش سے جو زمین کی آمیزش سے پاک ہوگی کھینچے جائیں گے۔ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے قضاء کے دن کا نمونہ ہوگا، اور خدا نے وعدہ فرمایا ہے کہ جبکہ آخر زمانے میں بڑا بھاری فتنہ اور بلا قیامت سے پہلے ظاہر ہوگی، ان دنوں میں اپنی طرف سے دین کی مدد اور تائید فرمائے گا، اور اس زمانے میں اسلام بدر کامل کی طرح ہو جائے گا۔ اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس قول میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس آیت سے ایک بڑے تفریقے کی خبر دی، جہاں کے فرمایا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، پھر وَنُفِخَ فِي الصُّورِ کے قول سے بشارت دی کہ اس پراگندگی کے بعد جمعیت حاصل ہوگی، پس یہ جمعیت حاصل نہ ہوگی مگر بدر کی صدی میں، تاکہ صورت اپنے معنی پر دلالت کرے، جیسا کہ پہلی بدر میں وقوع میں آئی۔ پس یہ دو خوشخبریاں مومنوں کے لیے ہیں، اور موتی کی طرح کتاب مبین میں چمکتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ فتح مبین کا وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزر گیا، اور دوسری فتح باقی رہی کہ پہلے غلبے سے بہت بڑی اور زیادہ ظاہر ہے، اور مقدر تھا کہ اس کا وقت مسیح موعود کا وقت ہو۔ اور اسی کی طرف خدا تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے سبحان الذی اسرا، بس اس آیت میں فکر کر اور غافلوں کی طرح اس کے آگے سے مت گزر، اور مسجد حرام کے لفظ میں اور مسجد اقصی کے لفظ میں جس کے وصف میں بارکنا حولہ مذکور ہوا ہے، لطیف اشارہ ہے ان کے لیے جو فکر کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ لفظ حرام ظاہر کرتا ہے کہ کافروں پر یہ بات حرام کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کو فریب اور ہیلوں سے ضرر پہنچائیں، یہ شکاریوں کی طرح اس پر برس پڑیں، اور خدا نے اپنے نبی کو اور اپنے دین اور اپنے گھر کو حملہ آوروں کے حملے سے اور بیداد گروں کے بیداد سے بچائے رکھا، اور اس زمانے میں دین کے دشمنوں کو جیسا کہ چاہیے تھا جڑ سے نہیں اکھاڑا، لیکن دین کو ان کے حملے سے محفوظ رکھا اور حرام کر دیا کہ وہ لڑائی میں غالب رہیں۔ پس دین کی تائید کا امر مسجد حرام سے یعنی لئیموں کے دفع کرنے سے شروع ہوا، پھر یہ امر مسجد اقصی پر تمام ہوگا۔ یہ وہ مسجد ہے جس میں دین کا نور اقصی کے مقام تک پورے چاند کی طرح پہنچے گا، اور ہر ایک برکت جو ایسے کمال کے وقت میں جس کے اوپر کوئی کمال نہ ہو تصور میں آوے اس کے لازم حال ہوتی ہے، اور یہ خدائے علیم کا وعدہ ہے۔ پس مسجد حرام شر کے دور ہونے اور مکروہات سے محفوظ رہنے کا معجزہ دیتی ہے، لیکن مسجد اقصی کا مفہوم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ رنگ برنگ کے برکات اور خیرات اور ترقیات عالیہ حاصل ہوں۔ پس ہمارے دین کا امر دفع ضرر سے شروع ہوا اور خیر کی تکمیل پر تمام ہوگا، اور اس بیان میں غور کرنے والوں کے لیے نشان ہے۔ پھر اسرا کی آیت ایک عجیب نقطہ رکھتی ہے کہ اس کا ذکر دوستوں کے لیے ضروری ہے، تا علم اور یقین زیادہ ہو، اور خوب ظاہر ہے کہ سب سے بہتر مال و دولت علم اور یقین ہے، اور یہ کہ اسرا زمان اور مکان کی حیثیت سے دونوں طرح واجب اور لازم تھا، اس جہت سے کہ ہمارے نبی کا سیر زمان اور مکان کی روح سے تمام ہو اور معراج کا امر کامل ہو، اور اس میں شک نہیں کہ نبی کریم کے زمانی معراج کے لیے انتہائی زمانہ مسیح موعود کا زمانہ ہے، اور وہ برکات کے کمال کا زمانہ ہے، اور اس کو ہر ایک مومن بغیر انکار کے قبول کر سکتا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ مسیح موعود کی مسجد مسجد حرام کی نسبت سے زمانے کی حیثیت سے اقصی مساجد ہے، اور یقیناً اس مسجد کا ہر ایک پہلو برکت اور نور کے پورے چاند کی طرح بھر گیا ہے، تاکہ اس کے وسیلے سے دین کا دائرہ کامل ہو جائے۔ کیونکہ اسلام ہلال کی مانند مسجد حرام سے ظاہر ہوا، پھر جب مسجد اقصی تک پہنچا بدر کامل ہو گیا، اس لیے مسیح موعود بدر کے شمار میں ظاہر ہوا۔ پھر دوسری دلیل اسراء زمانی کے وجوب پر یہ ہے کہ حق تعالی وآخرین منہم کے قول میں اشارہ فرماتا ہے کہ مسیح موعود کی جماعت خدا کے نزدیک صحابہ کی ایک جماعت ہے، اور اس نام رکھنے میں کچھ فرق نہیں، اور یہ مرتبہ مسیح کی جماعت کو ہرگز حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان قوت قدسی اور اپنے روحانی حفاظے کے ساتھ موجود نہ ہوں جیسا کہ صحابہ کے اندر موجود تھے، یعنی مسیح موعود کے واسطے سے، کیونکہ وہ نبی کریم کا مظہر یا جناب کے حلے کی مانند ہے۔ پس اس نص سری سے ظاہر ہوا کہ ہمارے نبی کا معراج مکانی اور زمانی دونوں طرح سے تھا، اور اس نقطے کا سوائے اندھے کے اور کوئی انکار نہیں کرتا، اور شک نہیں کہ اس آیت کا مفہوم واجباً معراج زمانی کو چاہتا تھا، اور اگر وہ متحقق نہ ہوتا تو اس آیت کا مفہوم باطل ہو جاتا۔ چنانچہ اس نقطے کو اہل فکر اور غور سمجھتے ہیں، پس یہاں سے ثابت ہوا کہ مسیح موعود محمدی حقیقت کا مظہر ہے اور جلالی حلوں میں نازل ہوا ہے، اس لیے خدا کے نزدیک اس کا ظہور نبی مصطفیٰ کا ظہور مانا گیا ہے، اور اس کا زمانہ رسول کریم کے زمانی معراج کا منتہا اور خیر الورا کی روحانی تجلی کا آخری سرا شمار کیا گیا ہے، اور جہان کے پروردگار کا یہ پختہ وعدہ تھا، اور چونکہ مسیح موعود نبی کریم کے وجود کا آئینہ اور برکات کی اشاعت اور تمام دینوں پر اسلام کے غلبے سے آ جناب کے امر کا تمام کرنے والا تھا، لہذا نبی کریم نے اس کی کوشش کو پسند کیا، جیسا کہ باپ بیٹوں کی کوشش کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وصیت فرمائی کہ آ جناب کا سلام اس کو پہنچایا جائے، اور اس سلام سے یہ اشارہ ہے کہ سلامتی اور بلندی مسیح کے شامل حال ہوگی، اور اگر مسیح موعود سے انجیل والا عیسیٰ بن مریم مراد ہو تو سلام پہنچانے کی وصیت فاسد ہو جاتی ہے، اور اس تک کوئی راستہ نہیں رہتا، کیونکہ جب تمہارے کہنے کے بموجب عیسیٰ آسمان سے نازل ہوا تو اس میں شک نہیں کہ رسول کریم اور وہ دونوں آپس میں دوستوں کی طرح جان پہچان رکھتے ہوں گے، اور ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوں گے۔ اس صورت میں سلام کو امانت کی طرح رکھنا ایک بےہودہ فعل ہوگا، کیونکہ سلام بارہا آسمان میں واقع ہوا اور خبردار کرنے سے پہلے معلوم تھا۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات حضرت عیسیٰ کو دیکھا اور اس پر سلام کہا۔ بس کوئی شک نہیں کہ آج جناب نے سلام کی وصیت کو ایسے شخص کے لیے فرمایا ہے کہ اس کو نہیں دیکھا ہے اور اس کے مشتاق رہے، اور اس شخص کے لیے سلام کی وصیت کے کیا معنی ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا وفات سے پہلے اور وفات کے بعد دیکھا اور معراج کی رات اس پر سلام کہا اور مرنے کے بعد کسی وقت اس سے جدا نہ ہوئے۔ کیا یہ امر بغیر کسی امت کے آدمی کے واسطے سے ممکن نہ تھا؟ بس سوچ، اگر دیوانہ نہیں کیا تو غور نہیں کرتا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں سے چلے گئے تو آج عرب کو حضرت عیسیٰ کی ملاقات کا موقع ہر وقت ملتا تھا۔ اس سے پہلے اسراء کی رات میں آپس میں ملاقات ہوئی تھی اور اس سبب سے سلام کا دروازہ بغیر اس زمانے کے لوگوں کے واسطے کے مفتو ہو گیا تھا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کو بےہودہ اور لغو مت سمجھ اور اس کے معنوں میں پوری طرح غور سے سوچ۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارا سلام اس پر بھیج۔ تم مت۔
سامعین، یہاں پر اردو حصے کا اختتام ہو چکا۔ اس سے آگے صفحہ 303 سے لے کر صفحہ 334 تک تمام حصہ عربی عبارت پر مشتمل ہے۔ المؤلف مرزا غلام احمد، 17 اکتوبر 1902۔